الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم، جزاكم الله خيرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ چند جماعت المبارکہ میں ماہ رمضان المبارک اور روزے کے مقصد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں، اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کے احترام اور روزوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی. آج مجھے آپ کے سامنے زکات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تاکہ اچھی طریقے سے آپ اپنی جائز کمائی میں سے اللہ کے بندوں کا حق نکالنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو بھی محفوظ رکھ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کے بعد اگر کسی چیز کے حوالے سے حکم آیا امت مسلمہ پر، بندہ مومن پر، تو وہ زکات کا حکم. روزہ اور حج یہ بھی زکات کے بعد ان کے حوالے سے فرضیت کا حکم نازل ہوا، لیکن نماز کے بعد زکات ہی کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا. آخر نماز اور زکات کا کیا آپس میں تعلق ہے، اور نماز کے بعد زکات کے حکم کی وجہ کیا ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے چھوٹے بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. تو حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے بھائی کو جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا، دو چیزوں کا نام عبادت ہے. نمبر ایک، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ عبادت ہے. اور اقامت صلات اور ایتاء زکات کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے وجود کو بارگاہ سمدیت میں جھکا دیتا ہے اور اپنی محبوب ترین دولت کو اللہ کے مستحق بندوں پر خرچ کر کے اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور پریشان حال بندوں کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کے قرب کی دولت سے مشرف ہوتا ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جان اور مال یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں. اللہ نے ہماری جان کو بھی خرید لیا ہے اور ہمارے مال کو بھی خرید لیا ہے. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. جان جب اس نے خرید لی ہے تو جان کو ہم اس کے حکم پر اس کی بارگاہ میں جھکا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے مولا جب جب تیرا حکم ہمیں ملے گا اور تیری بارگاہ میں بلاوا جب بھی ہمیں آئے گا ہم اپنا سارا کاروبار زندگی چھوڑ کر تیری بارگاہ میں سر بر سجود ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جسم پورا بارگاہ سمدیت میں نماز کی حالت میں اس طرح سے جھک جاتا ہے کہ ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے, پیر بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے, نگاہیں بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے اور پورے وجود کو دیکھا جائے تو سمن کر جب پورا وجود بارگاہ سمدیت میں جھک جاتا ہے اور سجدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو میرے مولا کی جانب سے ندا آتی ہے, میرے بندے اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں تو سر جھکا کر رسوا ہوا ہے, نہیں, یہ سر جو میری بارگاہ میں تو نے جھکایا ہے اب اس سر کو میں رسوائی سے بچا دوں گا. اور میرے بندے سن, آج تو کسی انسان سے قریب نہیں بلکہ پورے وجود کو میری بارگاہ میں جھکا کر تو اپنے مالک سے قریب ہو گیا ہے, خدا سے قریب ہو گیا. تو نماز کا حکم بندوں کو قرب خدا کی دولت سے مشرف اور اپنے وجود پر کس کی حکومت نافذ ہے اور یہ وجود کس کا تابع ہے, ہم کس کے بندے ہیں, ہم کس کی غلامی میں ہیں, ہم اس کا پورا اظہار دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی سیٹھ کے یہاں مزدور بھی ہوں, کسی اور کے پاس ملازمت بھی کر رہے ہوں, کسی کے یہاں ہم اپنے پارٹنرشپ میں تجارت بھی کر رہے ہوں, لیکن ہمارا وجود اس کے لیے نہیں ہے. جب جب مولا کی طرف سے نماز کا حکم ملے گا ہم یہ واضح کریں گے کہ ہماری جان بھی خدا کے لیے ہے اور ہمارا مال بھی خدا کے لیے ہے. اقامت فنا کے ذریعے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کسی کو بیچ دی ہے, ہم نے اپنا وجود کسی کو فروخت کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مالک نظر تو نہیں آتا لیکن مالک کی بندگی بتا دیتی ہے کہ بندے کا مالک کون ہے اور بندے کے وجود پر کس کی حکومت چل رہی ہے. اقامت صلات کئی مقاصد کے لیے ہے. آپ دیکھیں کبھی نماز کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وجود ہی سے بے حیائی اور برائی کرتا ہے, اب جب یہ بندہ اپنے معبود کی غلامی کو بجا لائے, اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا عادی بن جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں وہ سر جھکاتا ہے وہ بے حیائی سے کتنی نفرت کرتا ہے اور بے حیائی سے بچنے کا کس طرح سے حکم دیتا ہے. تو نماز کے ذریعے ہم ایک بدوی عبادت رب کے حضور پیش کرتے ہیں. نماز کے ذریعے ہم قرب خدا کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں اور نماز کے ذریعے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا وجود اپنے معبود کے لیے ہے, پالنہار حقیقی کے لیے ہے. لیکن سب سے محبوب ترین دولت, سب سے محبوب ترین چیز دولت ہے. حصول دولت کے لیے انسان نہ جانے کس کس طریقے پر عمل کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے دولت کو جمع کرتا ہے, اور وہ دولت جس کے حصول کی خاطر انسان نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے بلکہ حصول زر کی خاطر ایسے راستے بھی وہ اختیار کر لیتا ہے جو راستے نہ خدا کو پسند ہیں نہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. دولت کی محبت یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر موجود ہے, لیکن جب بندے سے خدا کی محبت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور اس کا مرنا بھی خدا کے لیے ہو, تو وہ جان بھی خدا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور موت بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے اس امت پر کرم فرمایا, یہ نہیں کہ پورا مال دے دو, یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ کماتے ہو سب لوٹا دو. حالانکہ صوفیاء کرام علیہ الرضوان اللہ عز و جل کی راہ کے اندر صرف مال لوٹانے ہی پر تیار نہیں ہوتے تھے, بلکہ سب کچھ لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاتے اور کہتے جان بھی حضور آپ کے قدموں میں اور مال بھی آپ کے قدموں میں, آپ جو کچھ فرمائیں ہم سارے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں آج حکومتیں قانون بناتی ہیں, لوگ کہتے ہیں اسلام درباروں کے زور پر پھیلا ہے, لوگ کہتے ہیں اسلام جبر اور زیادتی کا مذہب ہے, لیکن نظام زکات اور ایتائے زکات یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نہ تلواروں کی زور سے پھیلا ہے نہ جبر و زیادتی کی بنیاد پر. دنیا میں تجارت کرنے والے لوگ موجود ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے بلیک رجسٹر بھی ہوتے ہیں, وائٹ رجسٹر بھی ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو دکھانا ہے تو وہ رجسٹر جدا ہوتا ہے اور اپنا دوسرا رجسٹر ایک علاقے کا ہوتا ہے. انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس لگانے والے اور انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے قانون بنانے والے بناتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں, کبھی چھاپے مارے جاتے ہیں انکم ٹیکس کی وصولی کے لیے, کبھی سیل ٹیکس کی وصولی کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں, لیکن شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا پرفیکٹ نکل آئے جو کما اب کہوں سیل ٹیکس ادا کرتا ہو. جبکہ دنیا جانتی ہے کہ کبھی بھی ہمارے یہاں چھاپا مارا جائے تو ہمارا جب رجسٹر ہاتھ میں آئے گا تو سزائیں دی جائیں گی. انکم ٹیکس وصول کرنے والوں کو بڑی تنخواہ دی جاتی ہے, سیل ٹیکس وصول کرنے والوں کو بڑی تنخواہ دی جاتی ہے, چھاپے مارنے والوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن زمانہ گزر چکا. آج تک صحیح معنوں میں کوئی انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس ادا کرتا ہو شاید ہی کوئی ایسا مل جائے, لیکن اللہ اکبر زکات وصول کرنے کے لیے پروردگار کی جانب سے کوئی آفیسر مقرر نہیں کیا گیا کہ جاؤ لوگوں کے مال کا حساب لو. لیکن خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے, آدمی خود سے حساب کرتا ہے, خود سے زکات دے دیتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اسلام جبر اور زیادتی کی بنیاد پر پھیلا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو اس طرح سے تیار کر دیتی ہے اسلام کے ماننے والوں کو کہ خود سے حساب کام کرتی ہے؟ بلکہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو خود ہم سے کہتے ہیں حضرت ہم زکات کے حساب سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اتنا اماؤنٹ دینا رہتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ شاید کہیں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو تو ہم کچھ 2-5 ہزار زیادہ بھی اس میں انکلوڈ کر دیتے. کوئی مذاہبہ تو نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں, یہ مذاہبے کی بات نہیں ہے. تم حصے ماں تقدم کے تحت اگر تھوڑی سی زیادہ نکال دیتے ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں پر مہربانی کا حق بہت زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا. زکات کا یہ فلسفہ بتا رہا ہے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا, اسلام زیادتی سے نہیں پھیلا, ورنہ جبر و زیادتی سے پھیلا ہوتا تو آج جتنی فراخ دلی کے ساتھ انسان زکات نکالتا ہے وہ انسان زکات نہ نکالتا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی تلوار لے کر کے نہیں کھڑا ہے, کوئی پیسوں کا حساب لینے کے لیے نہیں کھڑا ہے. بندہ خود بے چین ہوتا ہے, بندہ خود بے قرار ہوتا ہے, بندہ خود حساب لگاتا ہے, بندہ خود کاؤنٹنگ کرتا ہے, بندہ خود اس کے لیے تیار ہوتا ہے, دل مانگتا ہو یا نہ مانگتا ہو لیکن اپنے مال کی زکات نکال کر تلاش کرتا ہے مستحقین کو اور دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی وہ اسلام کا حسن ہے جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے. ہم طاقت کے بدبوتے پر ٹیکس وصول نہ کر سکے لیکن اسلام کتنا فطری مذہب ہے اور کتنا پیارا مذہب ہے کہ بغیر ڈنڈوں کے اور بغیر طاقت کے اور بغیر قوت اور سختی کے انسان خود سے اپنے مولا کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ حسن کو دیکھنے کے بعد دنیا لرزہ پر اندام ہے. تو زکات پروردگار کی جانب سے اس لیے اس قانون کو نافذ کیا گیا تاکہ خوشیوں کی لہریں صرف تمہارے دروازوں پر دستک نہ دیں. معاشرے کے وہ لوگ جو اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں کہ نہ کمانے کی صلاحیت ہے, نہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت ہے, نہ غلامی کی زنجیروں سے نکلنے کی صلاحیت ہے,
اس طریقے کی زندگی گزارنے والے مستحقین کو تم اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرو، وہ بھی حولان حول کے گزر جانے کے بعد، یعنی سانس گزر جانے کے بعد تم ادا کرو، تاکہ وہ زکات کی رقم سے اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزار سکے اور اپنے کاروباری زندگی کو اطمینان سے. وجہ کیا ہے زکات کے نظام کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زکات کے نظام کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا چاہتا ہے. کہ زکات کا نظام صحیح طور پر چلے گا، یوں زمین پر قوم مسلم بھیک مانگتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ مستحقین تک جب زکات پہنچ جائے گی تو وہ مستحق بھی اس زکات کی رقم کے ذریعے اپنا کاروبار زندگی چلا سکے گا. آپ اگر پوری دنیا کے نظام کو دیکھو اور پوری دنیا میں زکات دینے والوں کی زندگی کا جائزہ لو، اور بھیک مانگنے والے یا غربت کی چکی میں پیسے جانے والوں کی زندگی کا جائزہ لو، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا سارا مسلمان اگر نظام زکات کو صحیح طور کے اوپر اگر اس نے انتظام کیا اور اس کو قائم کیا اور مستحقین کی تلاش کے بعد ان تک زکات پہنچانے کی کوشش کی گئی اور مستحق زکات ہی زکات کی رقم کو وصول کرے، تو دنیا میں کوئی مسلمان تمہیں لائٹ کے اوپر، اسٹریٹ لائٹ ہو یا سگنل ہو، وہاں پر تمہیں بھیک مانگتے دکھائی نہیں دے گا، بلکہ ہر مسلمان اپنے گھر بیٹھ کر عزت کی زندگی گزارتا نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کا وہ طبقہ جو غربت میں زندگی گزار رہا ہے ان کے اندر معاشی انقلاب بھی پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو رسول اعظم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت زکات لے کر دینے نکلے گی تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ کیوں سرکار نے فرمایا تھا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو بھیک مانگتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. نظام بنایا تھا سرکار نے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو مکے کی زمین سے ہجرت کر کے مدینے کی زمین پر قدم رکھے، مکے میں تھے تو روزانہ حضور کی بارگاہ میں درس کے لیے حاضر ہوتے، لیکن مکے سے جب مدینے پہنچے تو اب ان کے لیے اپنی پیٹ کی آگ بجانا، اپنی معاشی زندگی کو خوشحال کرنا یہ ضروری تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارگی ابجد واقعات کا نظام قائم فرمایا اور ان کو بزنس پارٹنر بنا کر ایسا کر دیا کہ اب روزانہ فاروق اعظم کو سرکار کے درس کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ایک دن انصاری صحابہ حاضر ہوتے اور دوسرے دن فاروق اعظم حاضر ہوتے، لیکن دونوں مل کر تجارت کرتے. کچھ دنوں کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ انصاری بھی مالدار ہو گئے اور فاروق اعظم کے پاس بھی دولت کا امبار لگ گیا. معاشی انقلاب یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سے ایک مشن تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف انداز سے ارشادات ملیں گے. کہیں سرکار نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو. کہیں صحابی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگ کے دولت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ محنت کو مشقت سے تم دولت کو حاصل کرو. یہ ساری چیزیں سرکار کی جانب سے اس لیے تھی تاکہ رسول اعظم کا کوئی بھی عاشق، کوئی بھی ماننے والا اپنے ہاتھ کو اور کاسے گدائی کو لے کر در بدر بھٹکتا نہ پھرے، بلکہ خود ایسا ہو کہ دوسروں کو دینے والا بن جائے، دوسروں کا جہاں ادا کرنے والا بن جائے. لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، جن کے پاس کوئی فن بھی نہیں ہوتا، جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معذور بھی ہوتے ہیں، کہیں کوئی چیز سے محروم ہوتے ہیں، کوئی بینائی سے محروم ہے، کوئی پیر سے محروم ہے، کوئی عقل و دماغ سے محروم ہے، کوئی بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، کوئی محنت کرنے کے باوجود اتنی روزی نہیں حاصل کر پاتا. تو پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں اللہ نے ان لوگوں کا حق مقرر فرما دیا ہے جو محروم معیشت ہیں، بے روزگار ہیں، پریشانی میں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت تو ہوتی ہے، جن کے پاس سرمایہ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی کوئی مصیبت آن پڑی، تجارت میں کوئی ایسا معاملہ ہو پڑا کہ تجارت کرتے
باتیں کرتے، اچانک وہ لوس کے اندر گھاٹے کے اندر پڑ گئے، اب درد کا بوجھ اتنا ان کے سر پر آ گیا کہ اب ان کی عزت کی باری آ گئی، اب عزت داؤں پہ لگ گئی۔ کب تک وہ انسان جو لوگوں کی جھولیوں کو بھرنا تھا، آج قرض کے بوجھ تلے اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے کہ اب خود کا مکان چھوڑ کر کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، دل میں ارادہ بھی کر چکا ہے۔ میرے پروردگار نے ایسے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس دولت ہو اور تم اپنی زکات نکالتے ہو، تو ایسا شخص جو کسی مجبوری کی بنیاد پر قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہو، اسے زکات کی رقم دے کر اسے قرض سے آزاد کرو، تم اس کو قرض سے آزاد کرو گے، ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کوئی قید عمر کی سہولتوں میں زندگی گزار رہا ہے، بے قصور ہے، گرفتار کر لیا گیا، اسے آزاد کراؤ، اگر تمہارے پاس ایسی رقم نہیں ہے جو پاک ہے تو زکات کی رقم کے ذریعے اس انسان کو قید کی صحبتوں سے آزاد کراؤ، اس کو تم قید کی صحبتوں سے آزاد کراؤ گے، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جن کی زندگی بڑی عجیب گزرتی ہے، جو مسکین ہیں، مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ پیٹ کی آگ کے بجھ جانے کے بعد وہ لوگ پریشان ہوں کہ کب ہمیں دوسری روٹی میسر ہوگی، کب ہمیں بات کا موقع، بات میں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں گی، ایسے شخص کو اپنی زکات کی رقم دو۔ اسی طریقے سے فقیر جس کے پاس دو وقت کی روٹی تو ہے لیکن کل کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، یہ نہیں کہ گھر میں فریج بھی موجود ہے، گھر میں آسائش کے سارے سامان بھی موجود ہیں، زیور بھی موجود ہے، ایس کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان کے بعد ہم پہنچتے ہیں لو بھیا تم لے لو جان چھڑاؤ۔ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، جس طریقے سے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے زکات بھی غیر مستحق کو دینے سے زکات ادا نہیں ہو سکتی، مستحق کو تلاش کرو۔ یہاں ایک بہت اہم بات آپ کی گوش گزار کروں گا، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی دروازے پر آئے تو زکات دی، کوئی مانگے تو زکات دی، سیٹ اپنے دروازے پر انتظار کرتا ہے کہ زکات مانگنے والے کی قطع ہو، لیکن جب میں حضرت امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو آپ دم رہ جاتی ہے۔ وہ امام زین العابدین جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے صاحبزادے ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل امام زین العابدین کے ذریعے آج پوری دنیا کے اندر پھیلی بھی نظر آتی ہے۔ جانتے ہو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو رات کے وقت وصال ہوا تو آپ کو جب نہلانے کے لیے آپ کو جب لٹایا گیا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر گولی کے نشان تھے، گولی کے نشان تھے، اللہ اکبر، گولیوں کے نشانات جب ان کے پشت پر دیکھے گئے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، امام زین العابدین کی پشت پر یہ گولی کے نشان کیسے ہیں، پریشان تھے۔ بہر کے آپ کو غسل دیا گیا، تکفین کی گئی، تکفین عمل میں آئی، اور اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت امام صاحب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اور ان کے اہل خانہ کے یہاں کچھ لوگ آنے شروع ہوئے اور کہنے لگے ہمیں اللہ کے نام پر کچھ عطا کرو، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بزرگ تھے جو روزانہ رات کو، جو اکثر رات کو جب ہماری ضرورت کی ان کو پتا علم ہو جاتا تو ہمارے گھر کے دروازے پر آٹے کی گولی کبھی رکھ جاتے، کبھی چاول کی گولی رکھ جاتے، لیکن کچھ دنوں سے ہمارے گھر یہ چیزیں نہیں پہنچتی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھر کے دروازے پر چھوڑ جانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، حضرت امام زین العابدین ہی ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین کی عادت یہ تھی کہ وہ تلاش کرتے تھے شہر میں کون بھوکا ہے، کون پریشان حال ہے، کون مفلس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ دن کے اجالے میں اس کے گھر پہ دستک دے کے لو بھائی میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، نہیں، اس کے گھر کا دروازہ تو بند ہوتا لیکن رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ کے اوپر گولی اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیتے، صبح اٹھتے ہی دروازہ کھولتا، گھر کے دروازے پر چاول کی گولی ہوتی، کبھی گیہوں کی گولی ہوتی، کبھی جو کی گولی ہوتی، کبھی آٹے کی گولی ہوتی، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ لوگوں نے پکار کر کے کہا وصال کے بعد کے پشت انور پر گولی کے نشان نظر آ رہے تھے، یہ اسی لیے تھے کہ رات کے سناٹے میں دینے والا کو نظر نہیں آتا، لیکن ہر ایک کی جھولی بھر دی جاتی تھی، ہر ایک مستحق کے دروازے پر ان کی غذا پہنچا دی جاتی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ کے اندر جب دو تو اس طریقے سے دو کہ رسول اعظم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کارا کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھو, زکات کی رقم لے کر نام کمانے کے لیے در بدر اور مختلف آرگنائزیشنز میں دینا کہ چلو یہاں نام ہوگا بڑوں میں شمار ہوگا. نہیں, زکات کے سب سے پہلے مستحق خاندان والوں میں دیکھو, کوئی ہے زکات کا مستحق؟ لیکن خبردار, خاندان والوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک خاندانی فخر بھی ہوتا ہے, ایک خاندانی غرور بھی ہوتا ہے. یہ دونوں ہمیں زکات دینے کے لیے آیا ہے اور نہ جانے کیا کیا طریقے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, دینے والا اگر اپنے رشتے دار کو اس طریقے سے دے کہ اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہوتی ہو, تو جو عام دعا دے گا انسان اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ رشتے دار دعائیں دے گا. اور فرمایا گیا رشتے دار میں مستحق کو زکات دینا یہ ڈبل ثواب کے مترادف ہے, اس لیے کہ ایک تو رشتے داری کا حق ادا کر رہے ہو اور دوسرا زکات بھی دے رہے ہو, اس لیے اللہ تمہیں دگنا اجر اس کا عطا فرمائے گا. لیکن اگر رشتے داری میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مستحق زکات ہو, اور یاد رکھیں اگر آپ کی عطا کی بھی زکات کی رقم سے اس نے محنت کی مشقت کی اور سرمایہ دار بن گیا, اور کل کی تاریخ کے اندر دولت میں وہ آپ سے آگے نکل گیا, تو کبھی تانا مت دینا. تمہیں معلوم ہے اس کا پاسٹ کیا ہے؟ آتا تو مجھ سے زکات لینے کی نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو کسی مجبوری یا کسی جرم سے اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرما دے اور اس کے بعد وہ آگ دلائے, تو اللہ اس شخص کو اس پریشانی میں اس وقت تک, اللہ عز و جل اس شخص کو موت اس وقت تک نہ دے گا جب تک کہ اس پریشانی میں اس کو بھی گرفتار نہ فرما دے. اور خبردار, زکات دیتے وقت احسان نہ جتانا, اس لیے کہ تم دے کر احسان نہیں کر رہے ہو, وہ لے کر احسان کر رہا ہے. اگر وہ لے گا نہیں تو تمہارا مال پاک کہاں سے ہوگا؟ وہ تو تمہارے مال کی حفاظت کر رہا ہے, تمہارے مال کو محفوظ کر رہا ہے, تمہارے مال کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر رہا ہے. اس لیے اس بات کا بھی خیال رہے کہ زکات جب بھی جائے تو لینے والے کو اس طریقے سے دو کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکل جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے مسافر اس کے پاس اپنے مکان, سب کچھ اس کے پاس ہے, اور بنگلے وغیرہ گاڑیاں وغیرہ سب کچھ ہیں, لیکن وہ سفر کے لیے نکلا اور کسی دیارے غیر کے اندر پھنس گیا, کسی مصیبت پہ گرفتار ہو گیا, پریشان ہے. تو فرمایا گیا اس کے گھر چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ مسافر ہے, ایسا شخص اگر کسی مجبوری میں پھنس جائے تو ایسے کو بھی زکات آپ دے سکتے ہو. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوتے ہیں, ان اللہ کی راہوں میں نکلے ہوئے لوگوں کو, ان کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ لوگ جو اپنی جان کو لے کر بارگاہ سمدیت پہ پہنچتے ہیں, غلبہ اسلام کے لیے, دعوت اسلام کے لیے, حصول علم کے لیے, فروغ علم کے لیے, تو اس اللہ کی راہ میں نکلنے والے مستحق زکات ہوں ان کو دیجئے, اللہ عز و جل اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسے لوگ جو عاملین ہیں, زکات کے وصول کرنے والے لوگ ہیں, جو شہر شہر قریا قریا, یہ بیت المال کا جب نظام تھا اس وقت کی پوزیشن تھی کہ لوگوں سے زکات وصول کر کے مستحق زکات کو زکات کی رقم دی جاتی تھی. ایسے لوگ جو عاملین میں سے ہیں, جو زکات وصول کرنے والوں میں سے ہیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ زکات کی رقم میں سے کچھ رقم ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر تنخواہ کی شکل میں دی جائے تو اللہ عز و جل کی جانب سے اس طریقے کے دینے پر کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طریقے سے زکات کو مستحقین تک پہنچانا چاہیے. اور اچھی طریقے سے یاد رکھو, اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے بندوں کو زکات دینے سے نہ مال میں کل کمی ہوئی تھی, نہ آج کمی ہوگی, نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے حکم پر ہر عمل کرو گے تو مولا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. مالک خزانہ وہی ہے, مالک دولت بھی وہی ہے, مالک مال بھی وہی ہے, مالک عزت بھی وہی ہے. اور اچھی طرح سے یاد رکھو, زکات و خیرات و صدقات کا معاملہ بڑا عظیم ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ایک دمبے کو ذبح کرتی ہیں اور ذبح کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, صرف ایک دستانہ آپ بچا کر رکھتی ہیں. ام المؤمنین نے تو یہ عرض کیا, حضور میرے لیے ایک دستانہ میں نے بچا کے رکھا ہے, باقی سب میں نے دے دیا. سرکار فرماتے ہیں عائشہ جو تم نے دے دیا وہی محفوظ ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو دے دیا جاتا ہے وہ سیو کر لیا جاتا ہے, محفوظ کر لیا جاتا ہے, اور قیامت میں تم اس کا بدلہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لو گے. پتا یہ چلا, آدمی سوچتا ہے میں جو دے دیتا وہ ختم ہو گیا, نہیں نہیں, جو اللہ کی راہ میں تم نے دے دیا وہ تو محفوظ ہو گیا, جو اپنے لیے تم نے رکھا ہے وہ فنا ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا, کبھی فنا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, قیامت کے دن تم ہر بھلائی کو جو کچھ تمہارے حساب سے تم نے کی ہے اپنی نگاہوں کے سامنے حاضر پاؤ گے. اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا جو کچھ نیکیوں سے متعلق سرزد ہوا ہے اللہ عز و جل نگاہوں کے سامنے رکھ دے گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, زکات دو سوچ کر سمجھ کر, ٹینشن لے کر نہیں, خوش دلی کے ساتھ دو. سب سے پہلے رشتہ دار کو تلاش کرو کہ رشتہ داروں میں کوئی ہے. میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, ہم خود کوشش پہلے کرتے ہیں کہ اس پر اللہ کرم فرمائے, سب سے پہلے خود عمل کریں. رمضان مبارک ہی میں زکات نہیں, رمضان شریف سے پہلے ماہ رمضان شریف سے پہلے مستحق تک آپ زکات کی رقم پہنچا دو, تاکہ وہ بھی رمضان کے اندر افطار اچھی طریقے سے کر تو سکے. ہم تو کاؤنٹنگ لگاتے ہیں, رمضان میں ایک دیں گے 70 ملے گا. ارے یہ دینا تمہارا جو ہے یہ یوں ہی خیرات والا مسئلہ تھوڑی ہے, یہ تو زکات کا ہے, جو حقدار کا حق دینا ہے. اگر اس کی ضرورت کے وقت تم دے دو گے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی, تو 70 نہیں 7 کروڑ گنا مولا عطا فرما دے. اور ثواب کی نیت سے اپنا کاؤنٹنگ کر کے اپنے حساب کے مطابق دو گے تو پھر وہ تو وہ کریم ہے, جس طرح چاہے عطا فرمائے. ہم خود ہمارے گھر کے ممبران میں سے کوئی بھی, چاہے والدہ جب تک کہ تشریف لے جا سکتی تھی وہ خود تشریف لے جاتی تھی اور جا کر کے رشتہ داروں کو تلاش کر کر کے ان تک پہنچاتی تھی, اور اب ہمارے بڑے بھائی رمضان شریف کے آنے سے پہلے خود جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں رشتہ داروں میں کون کون ہیں, اور جا کر کے سب سے پہلے ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے. تلاش کرو رشتہ داروں کے اندر کون مستحق ہے, یہ نہیں کہ میں بہت مالدار ہوں وہ آئے گا تب دیکھیں گے, یا اس کو دھکے کھلاؤ اچھا کل آنا کیا تیری ضرورت ہے ذرا بتا دے, نہیں, خود دیکھو جھانک کر اس کی ضرورت کیا ہے, اور اس سے اس کے مانگنے سے پہلے اس کی جھولی کو اس طرح سے بھر دو کہ خدا تمہاری اس ادا سے اتنا پیار فرمائے کہ جس طرح تم بغیر مستحق کے مانگے اس کی جھولی کو بھر دیے ہو, وہ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہاری جھولیوں کو بھی بھر دے, اس لیے کہ تم خود بھی تو فقیر ہو کسی کے, کس کے فقیر ہو جن میں کئی مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھی مانگ, تو مانگنا تمہاری عادت بھی ہے, مانگنا ہماری عادت بھی ہے. تو ایک ایسا شخص جو مستحق اور بن مانگے جب تم اس کو دے دیتے ہو, تو جب تم کمزور ہو کر بندوں پر اتنا کرم کرتے ہو تو کیا وہ طاقت والا رب تم پر کرم نہیں کرے گا؟ اس چیز کا خیال رکھو, پہلے مستحق ہو, پھر شہر کے اندر دیکھیں, کمیونٹی میں دیکھیں, اور یہ دیکھیں ایسا نہیں کہ جانبدارانہ نظام, یہ میرا بیٹا ہے, میرا رشتے فلاں میرا رشتے دار ہے, اب گروپ بن گیا تو یار چلو اس کے پاس پہنچ جائے اپنے ہی گھر میں جا کر, ایسا مستحق دیکھو. اس لیے یہاں یہ جملہ خاص طور پر ہمارے حضرات سماعت فرمائیں, مستحق کو دیکھو, اس لیے کہ اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی کمیونٹی ہی کو زکات دو, اسلام نے یہ فرمایا مستحق مومن کو زکات دو. اب مومن اپنا ہو اپنی کمیونٹی کا ہو یا کسی بھی کمیونٹی کا ہو، اگر وہ مستحق زکات ہے اسے دو کہ اس کا حق اللہ نے تمہارے مال کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ ساری کنڈیشنز دیکھو۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں میں دیکھو، شہر والوں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، مومنین میں دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ وہ دینی ادارے جو آپ کو حفاظ علماء پرووائڈ کرتے ہیں ان اداروں کا بھی خیال رکھو۔ اب تو بڑا عجیب نظام ہے، اگر ادارے زکات لینا بند کر دیں تو کوئی دارالعلوم چل ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ زکات ہی کی رقم دارالعلوم کے اندر دی جاتی ہے، اور ایک بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں ایک بات، تو اللہ اکبر، جب میت ہو جائے کوئی سوگ کا معاملہ ہو تو دارالعلوم کے طلبہ یاد آتے ہیں۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کہیں نکاح کی تقریب کے اندر، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کسی دارالعلوم کے طلبہ کو بلایا جاتا ہو، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آپ جن مہمانوں کو دعوت دے کر بلاتے ہو، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان مہمانوں کی کیفیت دارالعلوم کے طلبہ کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ وہ آنے والا آپ کا مہمان بن کر کے آئے گا، اور دارالعلوم میں پڑھنے والا طالب علم حضور کا مہمان ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا منسٹر آئے اس کے لیے اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ ریڈ کارپیٹ سے بڑھ کر کے کسی دنیا کے پریسیڈنٹ کا اہتمام اور ویلکم نہیں کیا جاتا۔ لیکن جانتے ہو، علم حاصل کرنے والا کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس سے گزر کر کے وہ جاتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہم زوال کی طرف چلے گئے، ہم برباد ہو گئے، تو وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عزت کے لائق نہ تھے ان کو عزت دے دی، اور جو عزت کے لائق تھے ان کو ہم نے گھٹیا نگاہوں سے دیکھا، تو جن کو اللہ نے عزت دی ان کو ہم گھٹیا نگاہوں سے دیکھے۔ مثال کے طور پر اگر دین کا کوئی عالم آ گیا، حافظ آ گیا، کوئی شیخ الحدیث آ گیا، تو آدمی اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی منسٹر آئیے صاحب، آئیے تشریف لائیں، جن کے پاس قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور اب تو نیا رواج چلا ہے، افطار ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اب تو یہ بھی سیاسی افطار پارٹی ہو گئی۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، ایمان والے بھی نہیں، ان کو بھی افطار میں بلاتے ہیں، افطار پارٹی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ان ساری چیزوں کے اندر تم بلا کر ایک سیکولر ذہن دینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر کسی تقریب کے اندر بلاؤ، کسی خوشی کے موقع پر بلاؤ، لیکن یہ تو خالص افطار بھی مومنوں کے لیے ہے۔ افطار کون کرتا ہے؟ مومن روزہ رکھتا ہے، وہی افطار کرتا۔ اور اتنی غذائیں دسترخوان پر چن دی جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن بھر کا یہ پکا روزے دار آ گیا ہو۔ یہ سب ڈھونگ، اور یہ ساری تقریبیں نہیں ہونی چاہیے۔ افطار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کہ آپ کو میں اگر افطار کے حوالے سے بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چار جگہ پر دولت خرچ کرنے کا حساب لیا ہی نہیں جائے گا۔ چار جگہ پر ایک ایک پیسے کا حساب اللہ لے گا، لیکن چار جگہیں ایسی ہیں جہاں آدمی دولت خرچ کرے تو اللہ حساب نہیں لے گا۔ نمبر ایک، اپنے ماں باپ کے پیچھے جو دولت خرچ کی جائے گی اللہ قیامت میں اس کا حساب ہی نہیں لے گا۔ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے پیچھے دولت خرچ کرے اللہ اس کا حساب ہی نہیں لے گا۔ کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے جائز مطالبات کے لیے اپنی دولت خرچ کرے قیامت میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور فرمایا گیا کوئی سحر کے لیے، کوئی افطار کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرے، اللہ اس وقت کی دولت کے خرچ کا بھی حساب قیامت میں نہیں لے گا۔ لیکن آپ یہ پارٹی کرو گے ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرائے، اللہ کے رسول کل بروز قیامت حوض کوثر تھے اپنے ہاتھ سے اسے جامع کوثر پلانا. اب آپ سوچئے, اور ان لوگوں کو جو نہ روز دن بھر کھاتے پیتے عیش کرتے, ایسوں کو یہ سب اپنی دولت کو اس طرح سے ضائع نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی سیاسی فنکشن نہ رکھیں اور آپ جس آئے تمام, لیکن یہ جو خالص اسلامی اور عبادت سے متعلق ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو, تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ دینی اداروں کی بھی مدد کریں, لیکن پہلی چیز مستحقین کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, ان کا حق پہلے ہے, ان کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیے. اٹھا سکتے ہوں تو ان کو اٹھائیں, گرے ہوں تو ان کو اٹھاؤ, کمزور ہوں تو ان کو اٹھاؤ, ان کو مالا مال کرنے کی کوشش کرو اس طریقے سے. اور اگر کوئی مستحق ایسا ہے جو لینے والا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کرے, اور اس رقم کے ذریعے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا آج میں لینے والا ہوں, تو مجھ پر ایسی کرم کی نظر فرما دے کہ میں دینے والا بن جاؤں. اس لیے کہ گدائی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں ہے, تو اس کا بھی خیال رکھو. تو اداروں کو اگر زکات نہ دی جائے تو ادارے نہیں چل سکتے, اور حفاظ اور قراء اور علماء نہیں مل سکتے. تو آپ اپنی رقم میں سے کچھ رقم ادارے میں بھی دے دیا کرو, کچھ رقم مستحقین, اور اس طریقے سے آپ اپنی رقم کو تقسیم کرو اور بانٹو. لیکن اگر مستحق خاندان والے ہی بہت زیادہ ہوں, آپ کے پاس رقم کم ہے اور خاندان میں مستحق زیادہ ہیں, تو سب سے پہلے انہی کو دے دو کہ انشاءاللہ اس پر بھی مولا اجر عطا فرمائے گا. اداروں کی مدد کرو, مستحقین کی مدد کرو, اور اس نیت سے دو کہ اللہ تیرے حکم پر ہم نے عمل کیا ہے, تیرے فرمان پر ہم نے عمل کیا ہے, اگر حساب میں دینے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہو یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مولا آپ کو اپنے کرم سے معاف فرما. اس لیے کہ مال اور جان یہ دونوں کی محبت انسان کو بے پناہ ہوتی ہے. آدمی جینے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے, اور مال کمانے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے. اللہ نے دونوں کو, نہ جان کو نماز کے ذریعے اور مال کو زکات کے ذریعے, یہ نظام دے کر کے یہ واضح فرما دیا کہ میرے بندو تم جیو بھی تو میرے لیے اور مرو بھی تو میرے لیے, نہ اپنی جان اور مال اور دولت کے لیے, بلکہ تمہارا جینا مرنا سب کچھ میرے لیے ہو. تو اس ماہ مبارک میں خوب سخاوت کیجیے, زکات بھی دیں, زکات کے علاوہ بھی دیں. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ صادقات کرام کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں مدد کے, زکات نہیں, صادقات کو زکات نہیں دے سکتے. تو میری گزارش ہے کہ جب اپنے لیے آپ بہت کچھ سوچتے ہو, بہت کچھ سوچتے ہو میرا بچہ اس اسٹور کا کپڑا پہنے, اور اپنے بچے کے لیے زکات کی رقم تو خرچ نہیں کرتے, آپ اس میں سے 10-20-25-30-50% جو نکال سکتے ہوں اپنی جائز کمائی میں سے سادات کے لیے مخصوص کریں اور خود ان کے پیچھے خرچ کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی اولاد کے پیچھے کوئی خرچ کرے اور حضور کی بارگاہ سے کچھ نہ ملے؟ تو خدمت کی غرض سے کریں, خدمت کی غرض سے. انشاءاللہ رب دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر سب پر کرم فرمائے, امام مسجد کا خیال فرمائے, مؤذن کا خیال فرمائے, مسجد کے خدام کا خیال فرمائے, سب کا خیال فرمائے, اچھی طریقے سے دینداروں کا خیال رکھے. انشاءاللہ مولا کرم کی نظر فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.